يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا واسع العطاء يا دائم العطاء.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. موجودة عالمي حالات کے پیش نظر، کرونا کی اس یلغار کے پیش نظر، مناسب سمجھا کہ گزشتہ جو گفتگو تھی دعا کے بارے میں، اسی کا دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں بیان کروں. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ رہبر معظم نے امام چہارم کی دعائے غالباً 27 نمبر کی دعا کی تلاوت کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ دعا ہمارے موجودہ حالات کے ساتھ زیادہ سازگار ہے. موجودہ درد، موجودہ ضرورت، موجودہ مشکلات، خلاصہ یہ تعاون کی جو بیماری ہے، وبا کی بیماری ہے، اس کے ساتھ. تو مولا امام چارم دعائے ابو حمزہ سمالی میں بھی فرماتے یہ جملہ: الہی لا تؤدبنی بعقوبتک. میرا معبود، اے میرا معبود، مجھے ادب نہ سکھاؤ، میری تربیت مت کرو. عقوبت کے ذریعے تربیت کرنے کے دو راستے ہیں: ایک سزاؤں کے ذریعے، ایک نعمتوں کے ذریعے. خدایا، مجھے اگر ادب سکھانا ہے، میری تربیت کرنا ہے، مجھے راہ راست پر لانا ہے، مجھے برائیوں سے، سختیوں سے، شیطان کے اطاعت سے، گمراہی سے نجات دینا ہے، صحیح راستے بتانا ہے، تو عقوبت کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، مصائب کے ذریعے، سختوں کے ذریعے مجھے ادب نہ سکھائے. خدا سے دعا کرتے ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ ہم دو چیزوں سے پیغام لیتے ہیں، نعمتوں سے، اور دوسرا پیغام مصائب اور مشکلات سے. بہتر یہی ہے کہ ہم مصائب کی جگہ پر نعمتوں سے صحیح پیغام لے لیں. گھر میں ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں. باپ سن کر، باپ کے نام سن کر، عام طور پر اس کی کیا ہے، غضب کے پہلو بچے کے ذہن میں آتا ہے. ماں کی یاد کر کے اس کے محبت کے پہلو ذہن میں آتا ہے. انسان کی تربیت کے لیے دو پہلوؤں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے عقوبت سے بہتر کیا ہے، محبت والی تلخی سے بہتر شیرین پہلو، مٹھاس والا پہلو زیادہ پسندیدہ ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو سزائیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو شکنجے میں ڈالتے ہیں، ہندوؤں کو آپ دیکھتے ہیں کس قسم کے ریاضت میں آپ کو اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، قبروں میں سو جاتے ہیں اور کیا نام ہے کیلوں پر لیٹ جاتے ہیں، یا کچھ مسلمان بھی جو عمل کرنے والے عملیات کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ریاضت کرنے والے ہیں، یہی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ پر مشکلات آ جائے تو برداشت کرنا ہے، خدا سے ناراض نہیں ہونا ہے، خدا نے مجھ کو مشکل میں ڈال دیا. لیکن کوشش یہ نہ کرے اپنے کو مشکلات میں ڈال دے، خدا سے بھی درخواست کرتا ہے، خدایا مجھے ادب نہ سکھاؤ عقوبت کے ذریعے، سزاؤں کے ذریعے، مجھے ادب سکھاؤ تو نعمتوں کے ذریعے ادب سکھاؤ. یہ ایک درخواست ہے. ابھی یہ بیماری بھی ایک قسم کی عقوبت ہے. قرآن فرماتا ہے ہم سختیوں میں انسانوں کو مبتلا کرتے ہیں، اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ہمارے درگاہ میں آ جائے، خدا کی درگاہ میں آ جائے. انسان کے جب مسائل حل ہوتا ہے تو پھر ایسا مغرور ہو جاتا ہے، خدا بھی زبان کے حد تک ہوتا ہے اس کا، خدا کا نام زبان کے حد تک، خود ایک خدا بن جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، یزید بن جاتا ہے. اگر فرعون کی طاقت یزید کی طاقت ہو تو بہت سے لوگ ابھی بھی فرعون اور یزید بننے کے لیے تیار ہے، وہ طاقت نہیں ہے. تو یہ جو مشکلات ہے باعث بنتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں سختیوں کے ذریعے، تاکہ وہ تضرع کرے، خدا کے درگاہ میں آ جائے، ان کے سمجھ میں آ جائے کائنات کے بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے. آپ بے نیاز نہیں ہیں، آپ بہت طاقتور نہیں ہیں. آپ پانی کے قطرہ اگر ہوا کی نالی میں جائے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اتنے کمزور مخلوق ہے. تو خلاصہ یہ مشکلات باعث بنتا ہے انسان خدا کی طرف آئے، یاد آ جائے اسے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میرا آقا، میرا مولا، میرا خالق کوئی اور ہے، مجھے اپنا رابطہ اس کے ساتھ برقرار رکھنا ہے، غلطی کروں تو اسی سے معافی مانگوں، نعمت ملے تو اسی کا شکریہ ادا کروں. تو یہی امام یہی پیغام دیتے ہیں، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، خدایا مجھے ہر سحر ماہ رمضان، سحر قبولیت دعا کی سب سے اہم موقع ہے اوقات کے لحاظ سے. احادیث فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں سحر کے موقع پر جب سب سو رہے ہیں اسی وقت آپ خدا سے دعا کریں، اشکبار آنسوں کے ساتھ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ، تو خدا کو قبول دعا کے ساتھ پائیں گے. گزشتہ ہفتے میں آیت کی تلاوت کی لیکن اس کے تفسیر کا موقع نہیں ملا. آیت معروف آیت ہے قرآن میں، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، حبیب اگر میرے بندے آپ سے پوچھے عنی میرے بارے میں. شان نزول کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ آئے کہا کہ خدا کو کیا کس طرح سے پکارے، اونچی آواز سے پکارے یا آہستہ آواز میں پکارے، کیسے پکارے، نزدیک ہے دور ہے، یا خدا تاکہ خدا تک ہماری آواز پہنچ جائے. آہستہ پکارنے کو کیا کہتے ہیں؟ آہستہ بات کرنے کو مناجات کہتے ہیں، اونچی آواز میں پکارنے کو ندا کہتے ہیں. دعا یعنی مانگنا، چاہے آہستہ آواز میں ہو چاہے اونچی آواز میں ہو. اذا سألك عبادی عنی حبیب، اگر لوگ آ کے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، یہاں پر فرماتے ہیں عبادی میرے بندہ، میرے بندے کہنے کا نقطہ کیا ہے؟ ادبی لحاظ سے یہ میرے بندے ہیں، تو ان کی حاجتوں کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کسی مولا کا غلام ہو تو اس غلام کی ضرورتوں کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مولا کی ذمہ داری۔ درحقیقت اشارہ کر رہا ہے بندوں کی حاجت پورا کرنا میرا کام ہے۔ اگر میرے بندے آ کر آپ سے پوچھے میرے بارے میں، ظاہر پیغمبر واسطے فیض ہے، پیغام خدا لوگوں تک پیغمبر کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ سب سے معتبر ترین ذریعہ ہے پیغمبر۔ اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھے فإنی قریب، آپ ان کے جواب میں کہہ دیں کہ فإنی میں قریب، تم سے بہت نزدیک ہوں، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں اجابت کرتا ہوں، میں قبولیت سے ہم نوار اور کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، دعا کی اجابت کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اذا دعانی، اگر واقعاً مجھ سے مانگ رہا ہے، اذا دعانی، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، یعنی اتنے خدا پر ایمان ہو، یقین ہو کہ صرف خدا سے مانگے، لقلق لسانی نہ ہو، زیادہ یقین ہے دوسرے وسیلوں پر۔ خدا کو تبرکن تیمنن خدا کا نام لیتا ہے، یعنی واسطوں پر زیادہ یقین رکھتا ہے، ڈاکٹر پر زیادہ یقین رکھتا ہے، ساتھ خدا کا نام بھی لیتا ہے۔ نہیں، اذا دعانی، واقعاً وہ اگر مجھ سے مانگ رہا ہے، فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، بس ایک کیا ہوا، واقعاً خدا سے مانگے، واقعاً دعا کرے، وہ بھی دعا خدا ہی سے کرے، کسی اور سے نہیں۔ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، تو وہ اجابت کے لیے میرے پاس آ جائے، اپنی دعاؤں کی اجابت کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، یقین کے ساتھ آ جائے، مجھ پر ایمان لائے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، خدا حکیم ہے، خدا قادر ہے، خدا علیم ہے، اور خدا کہ ہاں بخل نہیں ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا میرا رازق ہے، مجھ پر ایمان لائے اور میرے پاس آئے اور دل سے دعا کرے، واقعاً دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ خود قرآن میں فرماتا ہے وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، جو کچھ تم نے مانگا ہے خدا نے دیا ہے آپ کو، جو کچھ آپ نے مانگا ہے خدا نے دیا ہے۔ وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا، یہ قرآن ہے، آپ پوچھ سکتے مولانا فلاں چیز میں نے مانگی تھی نہیں دیا فلاں، ابھی تو قرآن میرے تو نہیں ہے، لیکن قرآن اتنے یقینی ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور چیز پر یقین نہیں کر سکتے۔ اس میں کہتا ہے جو کچھ آپ نے مانگا ہے دیا ہے، یعنی تفسیر میں فرماتے ہیں جو واقعاً آپ کا احتیاج تھا، آپ کے فطرت کا تقاضا تھا، اس کو خدا نے دیا ہے۔ انسان کی ضرورت میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو خدا نے خلق نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، بعض وقت ہم ایک دوسرے کے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کھا جاتے ہیں، غصب کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کے حکم خود ہمیں ہیں کہ تم رکاوٹوں کو دور کرو، ظالم کے ظلم کو برداشت نہ کرو، جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے حقوق سے محروم مت کرو۔ خدا نے جو کچھ تمہیں ضرورت ہے وہ سب دیا، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوائی نہ ہو، کوئی ایسی طلب انسان کے پاس نہیں ہے جس طلب کو پورا کرنے کے ذریعے اس عالم میں نہ ہو. فلسفہ میں کہتے ہیں اگر طلب ہے آپ کے پاس, کوئی چاہت ہے, کوئی عشق ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ اس چاہت کو پورا کرنے والی چیز بھی اس عالم میں ہے. خدا عادل ہے, کیسے ہو سکتا ہے آپ کے اندر طلب ڈال دے, اس طلب کو پورا کرنے والی چیز نہ ہو, آپ مصیبت میں دوچار ہو جائیں. لیکن ہاں, آپ کو ڈھونڈنا ہوگا, تلاش کرنا ہوگا. تو وہ انتہد فرماتے ہیں جو کچھ آپ نے مانگا ہے خدا نے دیا نہیں. واقعا انسان کی فطرت کے مطابق جس جس چیز کی ضرورت ہو خدا نے دیا ہے. ٹھیک ہے, بعض وقت ہم ایک دوسرے کے لیے مانے بنتے ہیں, سپر طاقتیں عالم اسلام کے نعمتوں پر قابض ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ, آپ حل کرو. آپ کیوں اپنے حقوق پر خاموش رہتے ہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے, ظالمین کے ساتھ لڑنے کے تیار نہیں ہے؟ یہ تو ایک الگ. وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوا, خدا کی اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے ہیں. تو یہ اگر واقعا آپ کی, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, واقعا آپ کی ضرورت ہو خدا پورا کرتا ہے. بعض وقت کہتے ہیں نا, جنت میں قرآن کی صریح آیت ہے, جنت میں ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین, انسان کے دل جو چاہے وہ جنت میں ہے, آنکھوں کو جس چیز سے مزہ آئے وہ جنت میں ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ وہاں چرس بھی ہوگا, ظاہر ہے وہاں انسان کے علم و معرفت اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کی چاہت ہی نہیں رہتی ہے, یعنی انسان انسان بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کے واقعی تمام حاجات کو خدا نے اس عالم میں پورا کیا ہے. آپ خود ایک قلم و کاغذ لے کر گنیں, شمار کریں گے, انسانوں کے مشکلات کا 90% کم از کم انسانوں نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے ہیں. آپ دیکھیں جتنے, اگر جہالت ہے, اگر بیماری ہے, اگر ظلم ہے, اگر ستم ہے, اگر جنگ ہے, اگر غصب ہے, سب کیا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. ورنہ خدا کی طرف سے اس عالم میں کوئی کمی نہیں ہے, اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے دین بھیجا ہے تاکہ رہنمائی بھی ہو. یہ نعمت, یہ عالم, یہ آپ اور یہ طریقہ زندگی. وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. بزرگان فرماتے تھے کہ یہ ہاتھ کی لکیریں, اگر یہ لکیریں نہ ہو تو کیا ہوگا, کیا نقصان ہوتا ہے, تھوڑا سا پھسل جائیں گے نا, کسی چیز کو پکڑیں گے تو صحیح نہیں پکڑ سکتے, تھوڑا سا پھسل جائیں گے, تکلیف تھوڑی سی ہو جائے گی. آنکھیں کے اوپر یہ ابرو نہ ہو کیا ہوگا, اوپر سے مٹی نیچے کو آئیں گے, پسینہ ہو نیچے آئیں گے, آنکھوں کے لیے تکلیف, آنکھ بہت حساس چیز. پھر اس کے نیچے کیا ہے, پلکیں ہیں, اگر وہ نہ ہو تو مزید مٹی پانی سب آنکھوں کے اندر جائے گا. آنکھ حساس قیمتی چیز, اور آنکھوں کے کسی ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ گوت ہے, اس کی حفاظت ہو, آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے, بند ہوتا ہے, کھل جاتا ہے. اگر ہمارے حکم کے منتظر ہوتا تو کب سے ہم نابینا ہو چکے ہوتے. خود بخود کیا ہے, یہ آنکھ بند ہو جاتی خطرہ کے وقت. تو دیکھیے, یعنی یہ ابرو نہ ہو, کچھ تکلیف ہو جاتی ہے, پانی نیچے آ جاتا, پسینے نیچے گرتے, پلکے نہ ہو, کچھ تکلیف ہو جاتی, اس کا بھی خیال رکھا ہے. ہاتھ کے لکیروں کا بھی خیال رکھا ہے خدا نے, تمام ضرورتوں کو خدا نے عطا کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعا مانگوں گے تو میں تمہارے حاجات کو پورا کرتا ہوں. اگر نظام الہی عادلانہ ہے, انسانوں کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کو بھی پورا کروں گا. اس آیت میں 7 ضمیر ہے, ضمیر متکلم یعنی محبت کا اظہار. چھوٹی سی آیت ہے لیکن 7 دفعہ فرمائے میرا میرا, میرے بندے آ جائے, میرے بارے پوچھے, میں قریب ہوں, مجھ سے مانگے, اور مجھ پر مجھ سے طلب اجابت دعا کرے اور مجھ پر ایمان لائے. سات مرتبہ ہمارے عرف میں بھی کیا ہے, بچے سے محبت کرے کہیں گے میرے بیٹا, اگر بچے سے ناراض ہو جائے تو بیوی سے کہتا تمہارا بیٹا. یعنی میرا کہنا محبت کی علامت ہے, یعنی اظہار محبت خدا فرما رہا ہے انسانوں سے. یہ بہت عظمت ہے, بہت عظمت ہے اظہار محبت. ہم شاید نامحرم ہیں, اس اظہار محبت کے عظمت کا ہم ادراک نہ کر سکے. مثلا فرض کیجئے ایک بہت چہیتی شخصیت ہے ایک جگہ پر, ایک ادارے میں دو آدمی ہیں, ایک بہت چہیتی شخصیت, دوسری شخصیت بہت منفور. اب ایک ملازم ہے, اس کو جب وہ منفور شخصیت پکارتا ہے گویا سر پر پتھر مارتا ہے اس کی آواز سنتے ہی, لیکن چہیتی شخصیت جب بلاتا ہے اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. یہ محبت کی, کام تو ایک ہی ہے لیکن محبت کی علامت ہے. خدا جب اظہار محبت کرے, اسی لیے عرفہ فرماتے قرآن میں جب آواز آتے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, سارے دن بھر کے عبادات کی سارے تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے جب آواز خدا کو ہم سن لیتے. یا ایھا الذین آمنوا, کون پکار رہا ہے؟ محبوب ترین ہستی. تو خلاصہ اس آیت میں اتنی تاکید کے ساتھ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو خدا قبول فرمائے گا. لیکن کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ عرض کیا دعا کی آداب بھی ہے, شرائط بھی ہے. خود قرآن میں یہودیوں سے خطاب کر کے خدا فرماتا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم. جو عہد, عہد کس کہتے ہیں؟ جو پیمان, جو عہد و پیمان میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کو تم وفا کرو تو میں اس عہد کو وفا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے. یعنی تم اپنے وعدہ کو وفا کرو, میں اپنے وعدہ کا وفا. معاہدہ طرفینی ہوتا ہے, تم اس معاہدہ کا جو تمہاری ذمہ داری اس کو پورا کرو, میں اپنے معاہدہ کا. یہ قرآن میں یہودیوں سے فرمایا, یہودی تو خدا کے دشمن بھی دوست نہیں ہے, خدا کے مخلوق ہیں ہم جیسا, خدا عادل ہے. مطلب یہ ہے کہ طرفین عمل کرے. خدا نے وعدہ کیا دعا قبول کرنے کا, ہم نے بھی وعدہ کیا. خدا سورہ یاسین میں کیا فرماتا ہے؟ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بنی آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو, شیطان کے بندگی مت کرو, شیطان کے اطاعت مت کرو. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, میری عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم. صراط مستقیم صرف خدا کی عبادت نہیں, شیطان کی عبادت نہ کرنا خدا کی عبادت کرنا, شیطان کی اطاعت نہ کرنا خدا کی اطاعت کرنا. نفی و اثبات دونوں ہیں. تولی تبری, کیا ہے؟ تولا تبرا, دونوں کی ضرورت ہے. صرف تولا کافی نہیں ہے, امر معروف کی بھی ضرورت ہے, نہی عن منکر کی بھی ضرورت ہے. حب فی اللہ, بغض فی اللہ, دونوں کی ضرورت ہے. اور اس کے مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی مانتے تھے. کہا نہیں, پہلے بتوں کو ٹھکراؤ پھر خدا کو ماننے کے نتیجے ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. مذہب تشیع نے اس پر کافی تاکید کی کہ منفی افراد کو ٹھکرانا ہے پھر آپ امامت تک پہنچ سکتے ہیں. نقلی خدا کو ٹھکرانا ہے, اصلی خدا تک پہنچ سکتے ہیں. نقلی پیغمبر کو ٹھکرانا ہے, اصلی پیغمبر تک پہنچ سکتے ہیں. نقلی اماموں کو ٹھکرانا ہے, اصلی امام تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے بغیر دونوں کو مانیں گے وہ باطل باتیں گے, یہاں تو آپ دونوں راستے پر چل پڑیں گے. تو کبھی حق پر کر, تو باطل پر چلنا انسان کے حیوانیت کے مطابق ہے, حق پر چلنا انسان کے انسانیت کے مطابق ہے. انسان کے اندر حیوانیت کے جذبے زیادہ, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. انسان کے اندر کیا ہے؟ حیوانیت والا پہلو زیادہ, تو باطل کے ساتھ ہی رہیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت میں خدا کیا فرماتا ہے, تم اپنے وعدے کا وفا کرو، میں اپنے وعدے کا وفا کروں، پھر ہم دعا نہ کریں یعنی؟ نہیں، دعا کرنا چاہیے، دعا کا اپنا فائدہ ہے. حدیث فرماتا ہے دعا کرو ہر صورت میں. ایک یہ ہے کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اگر اس میں کوئی مشکل نہ ہو، یعنی کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اگر حاجت پوری ہونے میں مصلحت نہیں ہے تو اس سے بہتر خدا نعمت آپ کو عطا کرے. وہ حاجت پوری کرنا آپ کے مصلحت میں نہیں ہے تو اس سے بہتر عطا کرے گا، یا آپ سے کوئی عذاب دور کرے گا، کوئی مصیبت آپ سے دور کرے گا. دونوں نہ ہو تو آخرت میں اس دعا کے عوض میں جنت میں آپ کے درجات بلندتر ہو جائے گا. روایتوں میں آدمی افسوس کرتا ہے کاش کوئی بھی دعا قبول نہ ہو جاتی، بہتر تھا کہ جنت میں میرا مقام بڑھ جاتا. تو دعا ہمیشہ کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ خدا پر اعتراض نہ کریں کہ میں نے دعا کی خدا نے قبول نہیں کی، کیونکہ میں نے خود اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا. لیکن بدترین آدمی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، بدترین آدمی کی دعا بھی. آپ دیکھیں مشرکین، قرآن میں صریحاً ہے، احادیث میں ہے یہ کہ آدمی کشتی میں چلا جاتا ہے، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، کشتی خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے، تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین. جب کشتی خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں، مادی دنیا سے، مادی امیدوں سے، مادی وسیلوں سے نا امید ہو جاتا ہے، تو خدا کے پاس آتے ہیں، ان کی فطرت زندہ ہو جاتی ہے. دنیا کی غلط فہمیوں کی وجہ سے فطرت الہی مر چکی تھی، اب فطرت کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت یہ لوگ خدا کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ. فلم میں نجاہم، لیکن یہی لوگ جب خدا ان کی دعا قبول کرتا ہے، ان کو نجات دیتا ہے، اذا هم مشرکون، دوبارہ مشرک ہو جاتے ہیں. تو مشرکین کی دعا بھی خدا قبول فرماتا ہے چبرست مؤمنین کی دعا. صرف جو صوفی صد وعدہ ہے کہ دعا کی ساری شرائط آپ کے پاس ہو تو خدا نے مکمل وعدہ کیا، باقی موارد میں امید قبولیت بہت ہے. خود خدا کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، ان کے حاجات پورا کرنا میری ذمہ داری ہے. جب کسی نے پوچھا امام سے کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فرمایا تم نے اتنی خلاف ورزیاں کی، قرآن کو لے لیا کہتے ہم قرآن مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، سنت پیغمبر کو کہتے ہم مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، اہل بیت کو کہتے ہم مانتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اور کیا نام ہے جنت کے مشتاق ہونے کے مدعی ہیں، لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جنت سے تمہیں دور کرے، جہنم سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو تمہیں جہنم سے نزدیک کرے. دیکھیے شیطان سے نفرت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے. یعنی تم اس حد تک الٹ آدمی ہو تو اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن قبول نہ ہونے کا عرض کیا ہے؟ کیا کہ آپ خدا سے مطالبہ نہ کرو، خدا یا تو نے وعدہ کیا تھا، ابھی تو اپنے وعدے پر عمل نہیں کر رہا، اس حد تک ہمیں حق نہیں ہے. لیکن امید قبول دعا بہت ہے، یعنی کافر مشرک کی دعا بھی قبول ہو جاتی چبرست اس مومن کے جس نے عالم محمد کو وسیلہ بنایا. ہمارے حدیث میں نا آپ درود پڑھو دعا کے ابتدا میں انتہا میں، تو یہ درود وہ دعا ہے جو ضرور درگاہ خدا میں قبول ہو جاتی ہے، تو خود بخود باقی دعا بھی قبول ہونے کے چانسز کیا ہے؟ بہت ہے. یعنی تو عرض یہ کر رہا تھا، تو دعا اسلام میں تشیع میں اصلاً ایک بڑا سرمایہ ہے دعا کا. صحیف سجاد کے کتنے انتظام کیا ہے اولاد ائمہ نے اس کی حفاظت کا، مولا امیر المومنین کی دعاؤں کو دیکھیے، قرآن میں کتنی دعائیں ہیں، انبیاء الہی کی دعائیں ہیں قرآن مجید میں، انبیاء الہی کی دعائیں. کربلا میں حسین ذوالجناح سے زمین پر آتے آپ کا پہلا کام دعا ہے، الہی رضا بقضائک تسلیم لامرک لا معبود سواک، خدا میں راضی ہوں، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، تیرے علاوہ میرے کوئی معبود نہیں ہے، جب بھی میں مشکل کے وقت تیرے درگاہ میں آیا تو نے میرے مشکل کو حل کر دی. ان سخت ترین حالات میں نا آپ اس عالم میں ان حالات سے سخت تر کسی حالات کا تصور نہیں کر سکتے. مسائل کے پیش نظر حسین تو امام ہے، لیکن ہم جو مسائل دیکھتے ہیں کہ ان تمام مسائل روز عاشور کا، پھر ابھی آپ گھوڑے سے جو زمین پر آیا اسی دوران آپ کے جسم اطہر پر جو کچھ جراحت آئی، اس کے بعد سیدانیوں کے اسیری، سارے مسائل حسین کے سامنے. ایک باغیرت ہستی، اگر ناموس کے غیرت فضیلت ہے اور یقیناً فضیلت ہے، تو امام کے پاس سب سے زیادہ. ان امام کے باوجود کہ تو خدایا تیرے شکر ہے، تو نے ہمیشہ میری دعا قبول کی ہے. نگاہ ہے حسین کہاں پر ہے، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان لمحات میں دعا کے پناہ میں گئے. شہزادی نے کس حالت میں یہ دعا کی جانتے ہیں؟ واقعا افسانہ بھی کہنا مشکل ہوتا ہے، اس حد تک افسانوں سے بھی دور تر ہے. ان حالات میں، حالات کی نقشہ نہیں بیان کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں. شہزادی جب پہنچی حسین کی خدمت میں، اٹھایا، فرما خدائے اس قربانی کو قبول فرما، دعا کرتی. تو یہ بس ہمیں، ہمارا مکتب یہی، لیکن خود اہل بیت نے اور قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کس طرح سے دعا کرنا ہے. دعا کی شرطیں بھی ہیں، آداب بھی ہے. یدعوننا رغبا ورہبا، قرآن فرماتے ہیں یہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، کچھ درمیان سا، امید بھی اور خوف بھی. اسلام میں بہت ضروری خوف خدا، امید بھی اور خوف بھی. یدعوننا رغبا ورہبا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ایک. اس کے بعد حدیث میں فرماتا ہے انی عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. بندہ میرے پر نیک گمان رکھتا ہے، میں اس کے نیک گمان کو عملی بناتا ہوں. میرے بارے میں بد گمان رکھتا ہے، خدا کچھ نہیں کرے گا، تو ویسا ہی ہو جائے گا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں. حضرت موسیٰ سے فرمائے موسیٰ، ٹوٹا ہوا دل، اشکوں والی آنکھ اور رات کی تاریکی میں دعا کرو، خدا تیری دعا کو قبول فرمائے گا. قرآن میں اس طرح سے فرماتے ہیں انما یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا. بس شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی ہم سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا ہے، اب ایک گھنٹے پہلے ہم کو ناراض کیا ہے تو ہم کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو بیٹے بھی آ جائے تھپڑ ماریں گے، ابھی تم نے یہ غلط کام کیا ہے. تو گناہ کر کے خدا کے درگاہ میں نہیں، اطاعت. انما یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کرنے کا حکم ہے کہ تم توبہ کرو، معافی مانگو. اگر ہم ناراض ہیں کسی سے تو کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے، پھر اپنی خواہش اس کے سامنے پیش کرتے. اور دعا قبول ہونے کی چھت امر معروف ہے. مشہور حدیث نبوی شیعہ سنی سب کے پاس، لَتَعْبُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِلَّا لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ فَيَدْعُ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. تو امر معروف کرو، نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرو، ورنہ تمہارے برے لوگ تمہارے گردنوں پر، تمہارے ملک پر، تمہاری حکومت پر مسلط ہو جائیں گے. پھر تمہارے اچھے لوگ بھی دعا کریں گے، خدا قبول نہیں فرمائے گا. عالم اسلام کی یہی ابتر حالت ہے، یہ پیغمبر کے بعد غلط لوگوں کو اقتدار پر لایا، اسی لیے وہ قوم روز بروز بستی کی طرف چلی گئی. ابھی ہم کیا ہے؟ ہمارا پورا ملک غلام ہے، پورا ملک غلام ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کہ غلط لوگوں کو اقتدار پر، یہ صرف پاکستان کی داستان نہیں ہے، عالم اسلامی کی داستان ہے. تو یہ یعنی وہ مشکل جس میں ہم پڑے ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے عمل کے نتیجہ نہ ہو. بیماری پھیل جاتی ہے، اگر آپ مثلا کرونا کی بیماری احتیاط نہیں کریں گے، دعا کر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، احتیاط کے تقاضے پر عمل کرنا پڑے گا. یہ بیماری آپ کے عمل کے نتیجے نہ ہو، آپ خود احتیاط نہ کریں، صرف دعا کرتے رہے، نہیں، عمل کی چیز ہے تو کیا ہے، عمل بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے. دعا عمل کی جگہ پر نہیں بیٹھتی، عمل دعا کی جگہ پر نہیں بیٹھتی ہے، دو پر ہے مقصد کے حصول کے لیے. دعا آپ کی روحانیت کی تقویت کی بھی باعث ہے، آپ کی نفسانی قوت کی بھی باعث ہے، اس کے علاوہ توفیقات الہی میں اضافہ کے باعث ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ شرائط دعا ہے. شرائط دعا میں سے ایک یہ ہے کہ کیا ہے، آپ کے پاس وہ شے جس کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کے مفاد میں، بس اوقات نقصان میں ہیں دعا کرتے ہیں. قرآن فرماتا ہے عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بس اوقات کسی چیز کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، دعا کرتے خدا یہ نہ ہو، در حالانکہ وہ تمہارے مفاد میں ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ایک چیز کے لیے دعا کرتے ہیں وہ نہ ہو جبکہ وہ ہمارے مفاد میں، یا وہ ہو جبکہ وہ ہمارے نقصان میں ہے. بات اسی طرح سے دعا میں ایک شرط یہ ہے کہ اس نظام خلقت کے خلاف دعا نہ ہو. خدا نے ایک سسٹم بنائے، سسٹم کو خراب کرنے کے لیے آپ دعا کریں گے کہ اس سسٹم ہی نہ چلے. ایک مشہور واقعہ آپ نے بھی یقیناً سنا ہے، ایک باپ تھا، دو بیٹیاں تھیں، کسی کو کوزہ بنانے والے کو دیا تھا، کسی کو کیا ہے کھیتی باڑی کرنے والے کو دیا تھا. تو وہ کسان کے پاس گیا، دیکھا بچی دعا کر رہے خدایا بارش ہوتا ہمارا کیا ہے فصل اگے. تو پھر دوسرے بیٹی کے پاس گیا جو کوزہ، اس کا شوہر کوزہ بناتا تھا، دعا کر رہے تھے خدایا بارش نہ ہوتا ہمارے کوزے خراب نہ ہو جائے. تو خدا تو کیا ہے عالمی نگاہ رکھتا ہے نا، تو عالم کے مصلحت کو مد نظر رکھتا ہے. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ہماری نگاہ محدود ہے، علم محدود ہے، خیالات محدود ہے، آج کے مصلحت کو دیکھتے ہیں، کل کے مصلحت کو دیکھتے ہیں، اس کمرے کے مصلحت کو دیکھتے ہیں، اس کمرے کے مصلحت کو نہیں دیکھ پا سکتے. تو ان تمام شرطوں کے ساتھ خلاصہ عمل صالح ہو، توبہ ہو، ہمارے گردن پر کسی کا حق ہو، حق واپس کرے، ان سب کو کریں گے دعا ضرور قبول ہوگی. اگر ان پر عمل نہیں کریں گے بھی امید قبولیت بہت ہی ہے. جب کفار کی دعا، مشرکین کی دعا کو خدا قبول کرتا ہے، کبھی اپنا آپ کو دعا سے محروم نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں ہے ان عند اللہ منزلہ لا تنال الا بالمسألہ، خدا کے پاس ایسا مقام ہے جس تک انسان نہیں پہنچتا ہے، اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک خدا سے نہیں مانگتا ہے. دیکھیں مانگنا ذلت ہے، ہاں جی مانگنا کیا ہے ذلت ہے. ہم ایک دوسرے سے مانگیں گے تو کیا ہے ذلت ہے، لیکن خدا سے مانگنا عزت ہے. علی کیا فرماتے ہیں، الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا وکفا بی عزا ان تکون لی ربا. کفا ٹھیک ہے خدایا، میرے لیے عزت کے لیے اتنا بس کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے لیے فخر کے لیے اتنا بس تو میرا رب ہے. ابھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں، فلان سیٹھ کے سامنے میں نے زانو ادب تو ہی کیا، تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے، تو تم ذلیل آدمی ہو، سیٹھ کے سامنے زانو ادب، شہر کے سب سے بڑے سیٹھ بھی ہو، اس کے سامنے زانو ادب تو ہی کیا تو کیا کہیں گے، تم تو ذلیل انسان ہو، بے شخصیت انسان ہو، عزت نفس تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، انسانی کرامت کو تم نے داؤ پر لگایا ہے. بہرحال انسان کی اتنی عزت ہے کہ خدا کے سامنے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. لیکن اگر کہیں میں نے استاد کے سامنے زانو ادب تو ہی کیا ہے تو تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا کام کیا آپ نے، دیکھ رہے ہیں یہ اقدار ہے. وہ کیونکہ علم کے لیے زانو ادب تو ہی کرنے کا حکم خدا کی طرف سے ہے، تو خدا کے سامنے جھکنا انسان کی عظمت کا باعث ہے، انسان کی عظمت کا باعث ہے. غیر خدا کے سامنے جھکنا انسان کی ذلت کا باعث ہے. ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں کس کے سامنے، علم کے سامنے، اور خدا عین علم ہے، تو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی وجہ کیا ہے، اگر ابھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، سائنسی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جب اس تک پہنچ جاتے ہمارے سارے جدید تعلیم والے کیا کہتے ہیں, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں, کیوں آپ بے چون چرا مانتے؟ کہتے ہیں بھائی سائنس کے ذریعے, تجربے کے ذریعے, مشاہدے کے ذریعے ثابت ہوا ہے, یہ ہزاروں بیماروں پر کیا کیا ہے, ٹیسٹ کر کے ثابت ہوا ہے, اسی لیے میں مانتا ہوں. اب ہم جو متدین ہیں کیا ہے, جب حکم خدا ہے, حکم رسول و حکم امام ہے, ہر سائنسدان سے زیادہ مانتے ہیں ان کے حکم کو, ان کے سامنے جھکنا ذلت نہیں, عین علم کے سامنے, حقیقت کے سامنے, حق کے سامنے جھکنا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اسی لیے خدا کے سے مانگنا یہ توسل جو ہے, یہ وہابی لوگ مشرک شرک کی بات کرتے ہیں, دلیل شرعی دلائل کے علاوہ. دیکھیے خدا کے سامنے جھکنا کوئی سنگینی محسوس نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ابھی خدا نظر بھی نہیں آتا ہے, سامنے جھکنے سے شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے, اگر نظر آتا ممکن شرمندہ ہو جاتا ہے. تو خدا کے سامنے جھکنے میں شرمندہ, یعنی کسی بڑے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آسان تر ہے انسان کے لیے. فرض کیجئے میں میرے لیے, مجھ سے مثلا میرے ایک شاگرد ہیں, اس کے سامنے جھکنا شاید مشکل تر ہو, لیکن ایک مشیر کے سامنے جھکنا میرے لیے آسان تر ہے. یا آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا, اپنے بڑوں کے سامنے جھکنا آسان تر ہوتا ہے, چھوٹوں کے سامنے جھکنا مشکل. انسانوں کی طبیعت ہے, بہرحال جو بھی حق و باطل ہو اپنی جگہ پر, حق و باطل کے لحاظ سے اصولوں کے تابع ہونا چاہیے, چھوٹے بڑے کے تابع نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے خدا کے سامنے جھکنا کسی حد تک کافی حد تک آسان ہے, اس لیے جب خدا کے خدائی کو مان لیا تو جھکنا کیا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. شیطان نے کیا کیا خدا کے سامنے, مولا فرماتے 6000 سال عبادت کی, دنیا کی یا آخرت کی وہ بھی معین نہیں فرمایا, جان بوجھ کے مولا نے معین نہیں فرمایا, یعنی اس کثرت شدت کو بتانے کے لیے. تو جب اسی شیطان سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو, آدم کے سامنے جھکو, تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. بھئی یہ تو آدم تو مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, میں بہتر. دیکھیے یعنی در حقیقت اس کے اندر خدا نے کیا کہا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کی اور کافروں میں سے تھا, یعنی واقعا خدا کو نہیں مانتا تھا یہ. لیکن خدا کی جب عظمت ہے, خدا کے سامنے جھکنا کس حد تک آسان ہے نفسیاتی طور پر. حضرت آدم کے سامنے جھکنا بھی حکم خدا جب ہے تو خدا کے سامنے ہی جھکنا ہے. جب خدا نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو, تو آدم کے سجدہ در حقیقت خدا کے سامنے ہی تسلیم ہے, سر تسلیم خم کرنا ہے. کیوں سجدہ کیا؟ خدا نے کہا. لیکن اب خدا کے بعد بھی ٹھکرا رہا ہے آدم کو سجدہ نہ کرنے کے لیے. یہاں سے پتہ چلتا ہے خدا کو 100% نہیں مانتا ہے. اسی لیے توسل کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں شیطان جیسے نہیں, خدا نے پیغمبر کی کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا, پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے کہا ہم خم کرتے ہیں, امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے خم کرتے ہیں. ہم شیطان کے طرح صرف خدا کو مانے, غیر خدا کو ٹھکرائیں گے, اگرچہ خدا کہے ایسے نہیں ہے, بلکہ خدا جو بھی حکم دیتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ در حقیقت توسل میں توحید کی جان اس کے اندر ہے کہ خدا کے کہنے سے نبی اور امام کی بھی کیا کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. یعنی توسل شرک نہیں ہے بلکہ توحید کی جان ہے. شیطان خدا سے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار تھا, آدم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا, کافر قرار پایا کیونکہ اس کی توحید کمزور تھی. ایک شرط کے ساتھ خدا کو مانتا تھا کہ خدا تیرے عبادت کروں گا لیکن کسی اور کی نہیں کروں گا, تو بھی کہے. لیکن حقیقی موحد کیا ہے؟ خدا کے حکم کی پیروی کرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا میں یہ شرائط, ان شرائط دعا پر اگر عمل کریں گے, یہ جو حدیث فرمائے ان عند اللہ منزلہ, خدا کے پاس ایسا مقام ہے جس پر آپ فائز نہیں ہو سکتے ہیں جب تک خدا سے نہیں مانگیں گے. یعنی خدا سے مانگنے, عرض کے علم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے آپ کی عظمت بڑھ جاتی ہے,
پیسے کے سامنے زانو ادب طے کرو تو آپ ذلیل ہو جاتے ہیں، یعنی پیسے کے سامنے جھک جائیں گے آپ کے انسانیت کا درجہ نیچے گرتا چلا جائے گا. شمر کیوں شمر بن گیا؟ پیسے کے سامنے جھک گیا تھا. دنیا کے سامنے جھکنے سے انسان انسانیت سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. خدا کے سامنے جھکنے سے انسان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تو اثر کو آپ دیکھتے ہیں، خود خدا کے سامنے جھکنا خود ہدف بھی ہے، خود اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بھی ہے. خدا کے سامنے جھکنے والے سارے پستیوں کو ٹھکراتا ہے. لا الہ، اب شمر کیوں شمر بن گیا؟ پیسے کے سامنے جھک گیا نا. تو یہ جب آپ خدا سے مانگیں گے، خدا کے سامنے جھک جائیں گے تو کیا ہے؟ آپ کا درجہ بالاتر ہوتا ہے، آپ کی انسانیت کا درجہ بالاتر ہوتا ہے، آپ کی شرافت کا درجہ بالاتر ہوتا ہے، آپ کے روح زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. آپ پیسے کے ذریعے دنیا مل جائے آپ نہیں بکیں گے پیسے کے لیے. کچھ تو کتنے چھوٹے کتنے حقیر ہو جاتے ہیں پیسے کے سامنے، کسی عہدے کے سامنے، کسی شہرت کے لیے، کسی جگہ پر صدر بننے کے لیے. لیکن خدا والے کیا ہے؟ سب کو لا کے چکا ہے، سب کو ٹھکرایا ہے. خدا کے رضایت کے مطابق مل رہا ہو تو قربانی دے کر لیں گے اس عہدے کو. خدا اگر چاہتا ہو تو کیا قربانی دے کر اس عہدے کو لیں گے، اگر خدا نہیں چاہتے ہو تو اس کو ٹھکرائیں گے. کیونکہ یہ انسان کے عظمت کے راز بندگی خدا ہے، عظمت انسان کے راز. اسی لیے فرمایا حتیٰ بندگی کے درجات بھی ہے. علی نے کیا فرمایا؟ جنت کی لالچ میں عبادت کرنے والے تاجروں کی عبادت کرتے ہیں، اور جہنم کے خوف میں عبادت کرنے والے غلاموں کی عبادت کرتے ہیں. میں خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہوں. یعنی جنت کے لیے بھی عبادت کرنا دین میں صحیح ہے، لیکن پایین تر درجہ ہے. جہنم کے خوف میں عبادت کرنا دین میں صحیح ہے، دین نے قبول کیا. پورے قرآن کو دیکھیے، جہاں عبادت کرو ورنہ جہنم ہے، لیکن پایین تر درجہ ہے. صرف خدا کے لیے عبادت کرنا سب سے، کیوں؟ انسان کی حقیقت خدائی ہونا ہے. نفخت فیہ من روح، انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا تک جانا چاہیے، خدا سے انس رکھتا ہے. الی بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس حوالے سے یعنی دعا کرنے سے بندگی میں اضافہ ہوتا ہے. بندگی میں اضافہ ہونے سے انسان کی انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، اشرف مخلوقات بن جاتا ہے. ان عند اللہ منزل لا تنال الا بالمسئلہ، ایسا مقام خدا کے پاس سے خدا سے مانگے بغیر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اب خدا سے مانگنے کے عرض کے مختلف درجات ہیں. میرے خیال میں نے اس دفعہ کہا آپ کی خدمت میں، اب یاد نہیں ہے. فرض کیجئے آپ ایک حاجت چاہتے ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہتے ہیں، دکان میں کامیابی چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ صحیح ہے، شریعت میں صحیح ہے. یہ ایک درجہ دنیا کے لیے خدا سے مانگنا. اس سے بالا تر آخرت کے لیے خدا سے مانگنا، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے نجات چاہتے ہیں، اس سے بالا تر درجہ ہے. اس سے بالا تر درجہ کیا ہے؟ خود خدا کی قرب چاہنا، خدا کی خوشنودی چاہنا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. آپ نماز پڑھیں گے، خود عبادت میں بھی یہی ہے. نماز دو رکعت پڑھیں گے، نماز حاجت دنیا حاصل کرنے کے لیے، یہ صحیح ہے. کیونکہ آپ دنیا کو لیتے، ریا اور اس میں کیا فرق ہے؟ ریا میں میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ فلاں آدمی کو دکھاؤں، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. نماز نہیں، گناہ ہے کبیرہ ہے. لیکن میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، مثلا دیکھیں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں فلاں آدمی کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ آدمی میرے دکان میں میری مدد کرے. اب دوسرے مرحلے میں کیا؟ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور خدا سے چاہتا ہوں میری دکان میں مدد کرے، یہ قابل قبول ہے. کیونکہ پہلا والا مشرکانہ نماز ہے، یعنی خدا کے لیے نہیں پڑھی، اس کے لیے پڑھی ہے. دوسرے میں خدا سے چاہتے ہیں پھر بھی دکان چاہتے ہیں، دکان کامیابی چاہتے ہیں، لیکن صحیح راستے پر آئے ہیں آپ، خدا سے چاہتے ہیں کامیابی. اور اگرچہ ہدف یہ ہے کہ یہ دکان آباد ہو جائے، تیسرے میں کیا ہے؟ جنت چاہتے ہیں، ادب جنت ہے، لیکن خدا سے چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں چاہتے، یہ بھی صحیح راستہ ہے. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لقاء اللہ، خود خوشنودی خدا چاہنا. خود انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اہل بیت نے کیا فرمایا؟ ہم آپ کو اطعام کرتے ہیں صرف خدا کے لیے، صرف اور صرف خدا کے لیے. خوشنودی خدا بھی نہیں کہتے ہیں. آپ اپنے اولاد سے بہت بڑی محبت ہو، ان کے لیے کوئی کام کریں، ان کی خوشنودی بھی مد نظر نہیں ہوتا، وہ خود بچے مد نظر ہوتے ہیں نا، خود بچے مد نظر ہوتے ہیں، خوشنودی بھی وہاں پر نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، خود بچے خود ہدف ہے. اتنے عشق الہی اہل بیت کے پاس ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، وجہ اللہ خدا کے لیے، وجہ اللہ یعنی ذات خدا، ذات خدا کے لیے ہم اطعام کرتے ہیں. یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے عبادت کی، دعا کی، توحید کی. تو اس مرحلے تک پہنچنا، تو دعا کرنے سے انسان کا درجہ بلندتر ہوتا ہے. خود ایک فہرست سے کس طریقے سے درجہ بلندتر ہوتا ہے کہ دعا میں، دعا ایک درسگاہ ہے، ایک تربیت کے عظیم مرکز ہے. دعا کے شرائط کو دیکھے، دعا کے نتائج کو دیکھے، دعا کے ثمرات کو دیکھے، تو پتہ چلے گا واقعاً تقاضوں کے ساتھ دعا کریں گے تو یہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے، خدائی بن جاتا ہے، اس کے نفس پاک ہو جاتا ہے. اب اسی شرائط دعا کو آپ سامنے رکھیں تو پاکیزہ ہو جاتا ہے انسان، کم از کم محبت خدا اس کے دل میں آتی ہے، کم از کم محبت خدا اس کے دل، کم از کم کسی غیر سے نہیں ڈرتا، امریکہ سے نہیں ڈرتا ہے. کہ وہ سپر طاقت ہے، میرے پاس خدا ہے. ہاں جی، نہ روس نہ امریکہ سپر طاقت ہے. ہمارے جوانوں کا ایک نعرہ تھا نا، سپر طاقت ہے خدا، ابھی نعرہ بھول گئے ہیں میرے خیال میں. تو یعنی ایک آدمی جو خدا کو مانتا ہے نا، کسی سے نہیں ڈرتا ہے. احتیاط کرنا چاہیے، شیطان سے احتیاط کرے، پرہیز کرے، اس کے نقشوں کا خیال رکھے، اپنی تیاری کرے، انتظامات کرے، دفاع کرے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن حقیقی خوف خدا کو ہوتا ہے، جس کے پاس خدا ہو وہ حقیقی دوسرے سے نہیں ڈرتا ہے. فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا. کہا کہ انما تقضی الحیات الدنیا، تم ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو، ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو. دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو، ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو. یہ دعا کے نتیجے میں خدا سے اتنا رابطہ قوی ہو جاتا ہے کہ اس قوم کی خدا مدد بھی کرتا ہے، اس فرد کی، قوم کی، اور اس قوم میں توکل کا پہلو، اس فرد میں توکل کا پہلو قوی سے قوی تر ہوتا ہے. اور یہ جمہوری اسلامی ایران میں یہی اس کے ایک مثال آپ سمجھتے ہیں. پورے ایران، ایران زیارت کے لیے آپ سب گئے ہوں گے تو پتہ چلتا ہے کیسے لوگ ہیں. نہیں، وہاں 10% مخلص ہیں. 10% مخلصین نے ایران کے 90% لوگوں کو بھی بچا رہے ہیں، اور دنیا میں بھی کل عالم حق کے ساتھ آنے والوں کو بھی بچا رہے ہیں، عالم کفر کے مقابلے کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ 10% ہے، یقین کیجیے. میں 40 یہ بھی بہت زیادہ کہتا ہوں 10% بھی، لیکن جب 10% مخلصین ہے، یہ بہت بڑے کام. کربلا کے 72 نے اب تک کیا ہے؟ سب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. یہ کل آنے والا جون تھا، ایک غلام تھا یا عابض تھا، کل ایسا ہی تھا، آج مسلمان ہو گیا تھا. اب تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کر لے. حور تھا کل، تک دشمن تھا آج، توبہ کرنے والوں کے لیے نمونہ عمل بن گیا. خدا تیری عظمت کا واسطہ ہمیں راہ حق، راہ اسلام، راہ اہل بیت کی معرفت، عمل، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہمارے درمیان اخوت، محبت، اتحاد کی فضا کو بہتر سے بہتر برقرار کرنے میں ہماری مدد فرما. خدایا ہمیں امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما.
اپنے علاوہ پوری دنیا کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانانہ عالم کو آپس میں متحد فرما۔ خدایا تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام شیعان اہل بیت کو اور پاکستانیوں کو، ایرانیوں کو خدایا اس کرونا کے اس بلا سے ان سب کے حفاظت فرما، اس وبا کو جلد از جلد ختم فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے اسرا خصوصاً جو مسنگ پرسن سے خدایا انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدایا شہداء کے گھر والوں کو صبر و تحمل، اسیروں کے گھر والوں کو اس جدائی کو تحمل کرنے کی اور جلد از جلد ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو مجاہدین اسلام ہیں، کشمیر، فلسطین، لبنان، سوریہ، ایران، عراق، افغانستان، جہاں پر بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ نبرد آزما ہو، محبان اہل بیت دشمنان مکتب اہل بیت کے ساتھ برسر پیکار ہو، خدایا اہل حق کے مدد فرما، مسلمانان عالم کو آپس میں متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کو اس عالم میں عملی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا نظام مقدس جمہوریہ اسلامی ایران، رہبر معظم انقلاب کے لیے دشمنوں کی طرف سے جو مشکلات درپیش ہے، خدایا ان تمام مشکلات کو آسان فرما، دشمنوں کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرما۔ خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، خدایا ہمارے ملک کے اندر جو دشمن وطن، دشمن ملک، دشمن مکتب اہل بیت ناصب رہتے ہیں، اگر ہدایت کا لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔